الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چراغ ہے کہ یہ ہے روشنی کا سیل رواں، چراغ ہے کہ یہ ہے روشنی کا سیل رواں، کہ اس کی گود سے اٹھتے ہیں نور کے طوفان۔ نہ اس پر ہو اثر انداز گردش دوراں، نہ اس پر ہو اثر انداز گردش دوراں، نہ اختلاف شب و روز نئے بہار و خزاں۔ ایک عیسائی لبنان کا رہنے والا تھا، وہ غوطہ خور تھا، سمندر میں 20 میٹر نیچے اسے ایک آواز سنائی دی، یہ اذان تھی جو وہاں ہو رہی تھی، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سمندر میں سطح سمندر سے 20 میٹر نیچے یہ آواز کیسے آ رہی ہے۔ اس نے اپنے غوطہ خور دوست کو بلایا اور اسے بھی وہ آواز سننے کے لیے کہا، تو اس نے بھی کہا کہ آواز تو ایسی ہی ہے، چونکہ وہ بھی عیسائی تھا، جیسی مسلمانوں کی مسجدوں سے آتی رہتی ہے۔ یہ شخص وہاں سے باہر نکلا، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کا نام یوسف معلوف ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ورفعنا لک ذکرک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند سے بلند تر کر دیا ہے۔ یہ ذکر صرف فرش سے عرش تک ہی نہیں، بلکہ سمندر کی تہہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آج کے درس قرآن کا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت۔ جو دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو عرش عظیم کے مالک ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی پر ہر وقت رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتا رہتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی میرے نبی کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایمان والو، تم فرش پہ رہتے ہوئے عرش والوں سے ہم آہنگ ہو جاؤ، اور تم بھی ان کی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو اس طرح سربلند و سرفراز کر دیا کہ مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب اور دنیا کے ہر کونے میں ہر وقت کسی نہ کسی انداز میں آپ کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے تین طرح سے فرمایا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ خود ناموس رسالت کا محافظ ہے اور اس کا فرمان ہے انا کفینا کل مستحزین، اے حبیب تیرا مذاق اڑانے والوں کے لیے میں خود کافی ہوں. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو آپ کا محافظ بنا دیا ہے اور حضور کا ہر امتی حضور کی عزت و ناموس کا محافظ ہے. تیسرے نمبر پہ اسلامی شریعت کا وہ قانون ہے جس کے ذریعے سے ناموس رسالت کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے. قرآن اور سنت اور اجماع امت کی روح سے شاتم رسول اور گستاخ رسول کی خواہ و نام ناد مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو، اس کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں ہے. میں انشاءاللہ ان تینوں طریقوں کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن اور سنت اور تاریخ سے شہادتیں پیش کروں گا، اور اس کے بعد آخر میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ کیا ہیں. باادب حق ہو کر بیٹھیے، اس لیے کہ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، مدینہ میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری. جان کنی کے عالم میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، اور کسی نے آپ سے ایک حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دیجئے. ساتھیوں نے عرض کیا کہ آپ تو شدید بیمار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بیان کرنے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے اور میں لیٹ کر بیان کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو اٹھا کر بٹھایا گیا اور پھر انہوں نے حدیث بیان کی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کی ضمانت دی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ انسانوں سے آپ کو بچانے والا ہے. اور انا کفینا کل مستحزین، ہم استحضا کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کو سزا دینے کے لیے خود کافی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس فرمان کی روح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور آپ کی دنیا سے رخصتی کے بعد بھی کیسے حضور کی حفاظت فرمائی، چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاحی کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تانا دیا، تب اللہ کا لہذا جماعتنا. جب حضور نے لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی تو اس بدبخت نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، یعنی تو یہ بدعا ہے کہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت نازل فرمائی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. اور اس کی بربادی ایسی تھی کہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ گھر والوں نے بھی اس کو الگ کر کے پھینک دیا، اور اس طرح سے اپنی غلاظت کھا کر وہ مرا. اور پھر انہوں نے جب اس کی لاش سے بدبو آنے لگی، لوگوں نے اس کے اہل خانہ کو تانا دیا، تو پھر انہوں نے اسے گھسیٹ کر کسی گڑے کے اندر ڈال دیا. ابو لہب کا بیٹا، دو بیٹے تھے جن کے عقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، اسلام سے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی. ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مزید گستاخی یہ کی کہ حضور کے چہرے کی طرف مڑ کر تھوک دیا، تھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑا، آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی. شام کی طرف جانے والے ایک قافلے کے ساتھ تھا، اور قافلے والوں کو ابو لہب نے خصوصی ہدایت کی تھی کہ محمد کی بد دعا جو بیت اللہ کے اندر اس نے کی ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، تو میرے اس بیٹے کی خصوصی حفاظت کرنا. قافلے والوں نے اپنا سامان چاروں طرف رکھا، خود ادھر ادھر لیٹ گئے اور اس کو درمیان میں سلایا. رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیر بھیجا جو سب لوگوں کو سونگتا ہوا ابو لہب کے اس بیٹے کے پاس پہنچا اور اسے چیر پھاڑ کر جہنم واصل کر دیا. اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے، یہ علاقو خان کے دور میں منگولیوں کے ایک سردار نے عیسائیت اختیار کر لی. اس کے اعزاز میں ایک بڑا استقبالیہ دیا گیا اور بڑی دنیا جو ہے وہ جمع تھی. ایک عیسائی پادری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. قریب باندھا ہوا ایک کتا تھا جس نے اس کے اوپر حملہ کیا, تو لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ تو جو مسلمانوں کے نبی کے بارے میں غیر معذبانہ اور غیر شائستہ زبان استعمال کر رہا ہے, یہ کتا اس وجہ سے تیرے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے. تو اس نے کہا نہیں, یہ کتا بڑا خوددار قسم کا ہے, میں جب تقریر کرتے ہوئے ہاتھ ادھر ادھر ہلاتا ہوں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو مارنے کے لیے ہاتھ ادھر کر رہا ہوں, اس وجہ سے اس نے میرے اوپر حملہ کیا, اور اس نے پھر اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. تو اس کتے نے اپنی رسی توڑی, اس کے اوپر حملہ آور ہوا اور اس کی گردن میں اپنے نوکیلے دانت یوں گاڑ دیے کہ اس کو جہنم واصل کر کے چھوڑا. اور اس موقع پر اس منظر کو دیکھ کر 40,000 عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس واقعے کو در منصور میں نقل کیا گیا ہے, اور سن 2008 میں حرم شریف میں امام کعبہ نے خطبے کے اندر اس واقعے کو جو کا حوالہ جو ہے وہ دیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ ایک مستند واقعہ ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور ہیں وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو پہچانتے ہیں, اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کا محافظ بنا دیا ہے. تو بتائیے ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان ہوگا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کوئی رمق ہوگی, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے کیسے تیار نہیں ہوگا. مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ان مشرکین نے ایک چال چلی اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی. ان کی چال یہ تھی کہ وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے, قید کرنا چاہتے تھے, تمہیں جلا وطن کرنے کی جو ہے وہ سازش انہوں نے بنا لی تھی. وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں اپنی تدبیر کر رہا تھا, اور بہترین تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, آپ گھر کے دروازے سے باہر نکلے, ہاتھ میں مٹھی میں کچھ ریت لیا اور اس کو اس طرح سے جو ہے وہ کفار کی طرف پھینک دیا. شاہت الوجوہ آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلے کہ چہرے بگڑ جائیں. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن جن کے اوپر وہ ریت پڑی وہ سارے کے سارے میدان بدر کے اندر جہنم واصل ہوئے تھے. اس موقع پر انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ان کے بیچ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے نکلے, غار ثور میں رہے اور مدینہ پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہے, استہزاء کرنے والوں اور آپ کے دشمنوں سے وہ خود نپٹنے والا ہے, تو اس حوالے سے یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد بھی یہودیوں نے ایک سازش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو ان کی قبر انور سے نکال کر اس کی بے حرمتی کی جائے. اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دو یہودی منافقانہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے مسجد نبوی کے اس قریب آ کر خیمے لگا دیے. لوگوں میں وہ عبادت گزار مشہور تھے اور انہی خیموں کے اندر رہتے ہوئے وہ بس اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. وہ وہاں سے ایک سرنگ کھود رہے تھے اور اس کی مٹی رات کے اندھیرے میں جا کر کہیں دور پھینک دیتے تھے. نور الدین زنگی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس بات کا حکم دیا کہ دو ابلق کتے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, جاؤ ذرا ان کی خبر لو. اس نے مدینے میں آ کر پوری جانچ پڑتال کے بعد ان کو گرفتار کیا اور ان کو جہنم واصل کیا, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ارد گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار, نیچے پانی جہاں سے نکلتا ہے اتنی گہری کھدائی کی گئی اور اوپر فرش تک, زمین کی سطح تک, پھر چاروں طرف وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی گئی تاکہ اس کے بعد کوئی ایسا ناپاک ارادہ جو ہے وہ نہ کر سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرمائی. اب اس کے بعد دوسری چیز جو میں نے آپ سے عرض کی کہ پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں، اور وہ اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں حقدار سمجھتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر امتی کے لیے رؤوف الرحیم ہیں، اور اس کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ تو جو رسول مومنین کے لیے اس قدر شفیق ہیں، ان کا ہر امتی اپنا مال اور اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور عصمت کا اور ناموس کا محافظ ہے۔ غزوہ بدر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جب دائیں اور بائیں نظر ڈالی تو دونوں طرف میرے نوجوان لڑکے تھے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ کاش میرے دائیں اور بائیں کوئی مضبوط کڑیل قسم کے مجاہد ہوتے۔ اسی اثنا میں ان میں سے ایک آگے بڑھتا اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ چاچا جان، ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس کا کیا بگاڑ لو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ حضور کی شان میں گستاحیاں کرتا ہے، میں اس پہ حملہ آور ہوں گا اور اس کے جسم سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک میں یا وہ، ہم دونوں میں سے ایک، مر نہ جائے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرے نے بھی ایسی ہی بات پوچھی، اور پھر جب میں نے ان کو نشاندہی کی کہ فلاں ابو جہل ہے، تو دونوں اس طرح اس پر جپٹ پڑے کہ ابو جہل کو جہنم واصل کر کے چھوڑا، وہ زمین پر گرا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے فرعون کا سر جو ہے وہ اپنی چادر سے باندھا اور اسے گھسیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، یہ گستاخ رسول تھا، اللہ تعالیٰ نے دو نوجوان لڑکوں کے ذریعے سے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ ان کی عمریں 14-15 سال تھی۔ یہ تھے صحابہ کرام، گستاخ رسول کا اس طرح تعاقب کیا کرتے تھے اور اس طرح اسے جہنم واصل کر کے چھوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، مکے میں ایک بدبخت شخص خالد الحزلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاحیاں کرتا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی ہے جو مجھے اس کی ایذا رسانی سے نجات دلائے؟ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اجازت چاہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، کتنی خطرناک مہم ہے، اکیلا آدمی مدینہ سے مکہ جا رہا ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، میری جو ہے وہ مطلب یہ کہ معاونت کے لیے کوئی ایک دو آدمی میرے ساتھ بھیج لیجیے۔ نکل پڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہا ہے اس کے تعاقب میں نکلے ہیں، اور اس کا سر تن سے جدا کر کے 18 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چہرہ کامیاب ہو گیا، اس کو کامیابی کی بشارت دی، اور اس کے بعد ایک عصا ان کو عنایت فرمایا، اور فرمایا کہ یہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگی۔ زاد المعاد اور ابن عشام نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور 2008 میں حرم شریف کے خطبے میں امام صاحب نے اس واقعے کو بھی بیان کیا تھا۔ کعب بن اشرف معمولی آدمی نہیں تھا، قبیلے کا سردار تھا، بہت بڑا یہودی تھا، حضور کی شان میں گستاحی کیا کرتا تھا۔ ایک صحابی نے اس کی گردن تن سے جدا کر دی، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک نابینا صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاحی کرنے والی ایک یہودی عورت کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں نے مقدمہ دائر کیا، حضور نے فرمایا اس کا خون رائے گاں گیا، اس کی کوئی دیت نہیں ہے۔ ابو داؤد مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے کہ ایک صحابی کی ایک لونڈی تھی، اور اس سے ان کے دو بیٹے تھے، دو بچے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاحی کرتی تھی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ اور اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ اس کا خون ضائع اور رائے گاں گیا ہے۔ ان واقعات سے ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول کو خود سزا دلوائی, اور یہ وہ قانون شریعت ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نافذ کروایا, اس پہ عمل درآمد کروایا. مکہ فتح ہو رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے, لا تصریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء. فرمایا جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا, میں تمام اہل مکہ کے لیے معافی کا اعلان عام کرتا ہوں. بڑے بڑے اسلام دشمن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے, انہوں نے کسی کی پناہ لی, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اکرمہ بن ابو جہل, ابو جہل کا بیٹا, اپنی بیوی کی حفاظت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا, ابو سفیان کو معاف کر دیا, یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن چار یا چھ افراد ایسے تھے, بعض روایات میں چار, بعض کو چھ کا ذکر آتا ہے, جن میں دو عورتیں بھی تھیں, یہ گستاخ رسول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا پاؤ تو وہاں بھی ان کو قتل کر دو. اور فی الحقیقت ان میں سے ایک شخص بیت اللہ کے پردے کے ساتھ چمٹا ہوا تھا. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, حضور نے ان کو اذن دیا کہ جاؤ اس کو قتل کرو, انہوں نے وہاں جا کر اس کو قتل کر دیا. اس لیے کہ یہ گستاخ رسول تھے, ان کے لیے کوئی معافی نہیں تھی, بیت اللہ کے اندر ان کا خون بہایا گیا. چاروں ائمہ کرام, تمام محدثین, علماء امت اس مسئلے پہ متفق ہیں, اور یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاحی کرنے والا, آپ کی تحقیر اور تنقیص کرنے والا, وہ کافر ہو یا مسلمان, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید وعید سنائی ہے, اور پوری امت کے نزدیک اس کی سزا قتل ہے. یہ شریعت کا وہ قانون ہے جس کا عملی نفاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کروایا, جس کی یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. چودوں صدیوں سے یہ قانون امت کے اندر متفق علیہ چلا آ رہا ہے, لیکن ہمارے سیکولر لیڈر اور روشن خیال حکمران, جو حقیقت میں روشن خیالی کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کا اندر اور باہر دونوں تاریک ہیں, اس متفق علیہ قانون کو متنازع ہی نہیں بنانا چاہتے, بلکہ اپنے مغربی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو سرے سے ختم ہی کر دینا چاہتے ہیں. میں نے ان کے ظاہر اور باطن کو تاریک کیوں کہا؟ دیکھیے, آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل اور فہم دی ہے, اس کے ذریعے سے انسان نے ایسی مشینیں ایجاد کر دی ہیں کہ آج ایکس رے مشین اور الٹرا ساؤنڈ اور دوسری ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ایک انسان کے پیٹ کے اندر کیا ہے, جسم کے اندر کیا ہے, اندر کی چیز جو ہے اس کو جاننے کے ذریعے, ان مشینوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا پیمانہ دے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ کسی کے دل کے اندر کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان دل کا ڈکنا ہے, جو کچھ آدمی کے دل میں ہوتا ہے جب یہ زبان کھلتی ہے تو وہی ادھر سے باہر نکلتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یروشلم کی گلی میں جا رہے تھے, آپ کے ساتھ آپ کا ایک امتی بھی تھا, سامنے سے ایک یہودی نے آتے ہوئے ان کو گالیاں دینی شروع کر دی. عیسیٰ علیہ السلام اس کو دعائیں دے رہے ہیں, آپ کا ساتھی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے, اللہ کے پیغمبر, وہ تو گالیاں دے رہا ہے اور آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ دوسرے کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر میرے لیے بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, اس کی زبان کھلتی ہے تو وہی اس کے دل کا جو مطلب یہ کہ میل ہے وہ باہر آتا ہے. میرے دل میں اس کے لیے محبت ہے, ہمدردی ہے, شفقت ہے, میں اس کی ہدایت کا متمنی ہوں, اس لیے میری زبان سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان اس کے دل, آدمی کے دل کا ڈکنا ہے. ان بدبختوں کی جب زبانیں کھلتی ہیں تو کبھی یہ داڑھی اور برکے کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی یہ دینی مدارس اور علماء کو گالیاں دیتے ہیں, اور کبھی شاتمین رسول کی حمایت میں جو ہے وہ اٹھ کر بولتے ہیں. تو کیا یہ ان کے تاریخ کے اور ان کے دلوں کے اور ان کے باطن کے تاریخ ہونے کے دلیل نہیں ہے؟ ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اسلام کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض اور عناد ان کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہی ان کی زبان سے نکل رہا ہے. اور ان کا ظاہر کیسے تاریک ہے، کبھی اٹھتے ہیں تو قرآن کریم کے 40 پارے بتاتے ہیں، کبھی ان کی کل ہو اللہ نہیں آتی، اور کبھی ان میں سے ایک اٹھتا ہے اور ظہر کی 2 رکعت نماز بالجہر پڑھ کر کہتا ہے میں ہر جمعے کو مسجد میں جاتا ہوں، امام صاحب 2 رکعت ہی بالجہر پڑھتے ہیں. یہ ان کا حال ہے. میرے مسلمان بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے کہ اس کردار کے لوگ ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہیں، جن کی کیفیت یہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈر اور یہ حکمران معذور ہیں، ان کا عذر کیا ہے؟ دیکھیے، انسان کے لیے جو سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، جہاں وہ تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے، وہ ماں کی گود. یہ بیچارے جب ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں تو ان کو مغربی موسیقی لوری دی جاتی ہے، جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ میراثیوں اور بانو اور ناچنے والوں کو محفل موسیقی منعقد کی جاتی ہے، اور ان کے گھروں میں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولی جاتی ہے، اس پہ فخر کیا جاتا ہے، اور تعلیم و تربیت کے لیے ان کو کرسچن سکولوں میں بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ اپنے آقاؤں کے ہاں چلے جاتے ہیں، پھر ساری زندگی ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. ان سے آپ کس لیے شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کو قل ہو اللہ نہیں آتی، ان کو سورہ فاتحہ نہیں آتی؟ وہ کہاں اس مدرسے میں گئے ہیں جہاں قل ہو اللہ پڑھائی جاتی ہے؟ کیا ان کے گھروں میں قل ہو اللہ پڑھی جاتی ہے؟ یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے خطۂ زمین کے ایسے حکمران ہیں جن کو قرآن کی ایک سورت پڑھنا نہیں آتا، جن کو نماز کے رکعتوں کا نہیں پتا، جن کو قرآن کے پاروں کا نہیں پتا. صرف دعاؤں سے ان سے نجات حاصل نہیں ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی کے بجائے حضور کے گستاحوں کے ہمدرد ہیں. ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور مسلمان جتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاحی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. قانون کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ہمارے ملک میں تو قانون کی حکمرانی ہے ہی نہیں. جو ڈکٹیٹر آتا ہے دستور کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے. موجودہ حکمران جمہوری ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن 73 کا آئین انہوں نے بھی ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے. پورے ملک میں لا قانونیت ہے. گزشتہ سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، ملک کی اعلیٰ عدالت نے پنجاب میں بسنت، جو خالص مشرکانہ رسم ہے، اس کو منانے اور اس موقع پر پتنگ بازی پہ پابندی لگا رکھی تھی. ایک اعلیٰ منصب پہ فائز شخص، اقتدار کا مالک، بابانگ دلہ اعلان کرتا ہے کہ میں بسنت مناؤں گا اور پتنگ اڑاؤں گا. اب وہی شخص جب اس لاقانونیت کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ کس منہ سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تم تو خود قانون کی داجیوں اڑاتے ہو، تم کس قانون کی بات کر رہے ہو؟ تم تو قانون کے محافظ ہو کر اسے جوتی کی نوک پر تم نے رکھا ہوا ہے، تو پھر تم قانون کی بات کیسے کرتے ہو؟ لا قانونیت کب ہوتی ہے؟ جب حکمران خود قانون کی جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں، تو پھر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. اگر آپ قانون پہ عمل درآمد کی بات دیکھیں تو 1986 سے 2009 تک 22 سال کے عرصے میں پاکستان کی مختلف عدالتوں میں توہین رسالت کے تحت 964 مقدمات درج ہوئے ہیں، 964 مقدمات درج ہوئے ہیں، لیکن کسی ایک فرد کو بھی عدالت نے سزائے موت نہیں سنائی. ان میں ہندو بھی تھے، ان میں عیسائی بھی تھے، ان میں منافق بھی تھے، نام نہاد مسلمان، ان میں قادیانی بھی تھے، دوسرے غیر مذہب بھی تھے، لیکن کسی ایک فرد کو بھی، یعنی 1000 کے قریب مقدمات 22 سال میں درج ہوئے، کسی ایک فرد کو بھی عدالت نے سزائے موت نہیں سنائی. کیوں نہیں سنائی؟ عدالتیں قانون کے مطابق انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں. جب ان میں سے کسی کے اوپر جو ہے وہ گستاخی ثابت نہیں ہوئی، تو ان کو بری کر دیا گیا. لیکن ہمارے حکمران عدالتوں کے اندر کیس چل رہا ہوتا ہے اور اپنے آنکھوں کی خوشنودی کے لیے ان گستاخوں کو پکڑتے ہیں, اٹھا کر ان کے حوالے کر دیتے ہیں. 1992-93 کا واقعہ ہے گجرانوالہ میں, مسیحی برادری کے دو افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. ہمارے حکمرانوں نے اپنے آنکھوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو راتوں رات اٹھایا اور جرمنی بھجوا دیا. اور اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے وہ تسلیم نسرین یا نسرین نسرین کیا اس کا نام ہے, اور سلمان رشدی کا واقعہ ہے. لیکن جو لوگ انصاف پسند ہیں اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں, وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے. بلوچستان کی اسمبلی میں ایک سابقہ ڈپٹی اسپیکر تھے بشیر مسیح, ان کا بے بیان ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی سچا مسیحی توہین رسالت کا تصور نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی اس قبیح جرم کا ارتکاب کرے تو وہ مسیحی ہونے کے باوجود وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی سزا موت سے بھی سخت ہونی چاہیے. اس نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں ایسے مقدمات جب آئیں تو لوگوں کو انصاف ملے, ہم اس قانون کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا, بلوچستان اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر رہ چکا ہے, اب وفات پا چکا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا قانون ہے کہ قرآن کی روح سے, تورات اور انجیل کی روح سے, ساری آسمانی کتابوں کی روح سے, انبیاء علیہم السلام کی عزت اور عصمت اور حرمت اس لائق ہے کہ ہر انسان اس کا محافظ بن کر کھڑا ہو. اور ان ساری آسمانی کتابوں کے اندر, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ان کے سارے حوالے دے سکوں, لیکن ساری آسمانی کتابوں کے اندر توہین رسالت کی سزا قتل ہے, سزائے موت ہے. اس میں کسی مذہب کا, کسی آسمانی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آپ بتائیے, آج پوری دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی حد کے عزت کرے تو اس کے لیے مختلف سزائیں مقرر ہیں. تو دنیا کی مذہب سے محترم شخصیت, 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کے اندر بسنے والے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کیا تمام انسانوں سے مقدس نہیں ہے؟ مقدس ہے, اور اللہ کے بعد دنیا کے 1.5 ارب مسلمان الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں. بقول شاعر, نماز اچھی, حج اچھا, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. غازی علم الدین شہید کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہمارے برصغیر میں, جب انگریزوں کا تسلط تھا, اس شخص نے ایک گستاخ رسول کو جہنم واصل کر دیا, ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, سزائے موت سنا دی گئی. قائد اعظم محمد علی جناح بطور وکیل اس شخص کی وکالت کر رہے تھے. قائد اعظم صاحب نے اسے ایک مشورہ دیا کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا تو ہم تمہاری جان بخشی کے لیے کوئی راستہ نکلوا سکتے ہیں قانون کی روح سے. اس شخص نے یہ جواب دیا کہ جس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا تو میری زندگی کا سب سے صحیح ترین فیصلہ یہی تھا, اور میں نے پورے ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے, مجھے اس پہ کوئی ندامت نہیں بلکہ میں اس پہ پوری طرح مطمئن اور خوش ہوں, پورے شرع صدر کے ساتھ میں نے یہ فیصلہ کیا. اور یہی وہ شخص ہے جس کو علامہ اقبال نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر. اور علامہ اقبال نے اس موقع پہ یہ کہا تھا کہ اسی گلاں کر دے رہے ਅਤੇ ਤਰਖਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਸੀ ਤਰਖਾਨ ਕਾ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾ ਬੇਟਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਕਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜਜ਼ਨ ਥਾ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਕੋ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਲ ਕਰਕੇ ਛੋੜਾ ਉਸਨੇ। 1932 ਕਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਜਰ ਕੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇਂ ਗੁਸਤਾਹੀ ਕੀ। ਉਨਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਨਸਾਮਾ ਥਾ, ਕੁੱਕ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਮੈਜਰ ਕੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਮੇਂ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਸਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਕੇ ਰੁਕਨ ਔਰ ਵਕੀਲ ਥੇ, ਵੋ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਉਨਕੀ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਆਂਸੂ ਰਵਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਹੈਰਤ ਸੇ ਪੂਛਾ ਸਰ ਸ਼ਫੀ ਸੇ ਕਿ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਕਿਆ ਆਪ ਜੈਸੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਕਾ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਵਕੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਕਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੀਏ। ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੇ ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਅਕੀਦਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਸ਼ਫੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਸ ਮਕਾਮ ਪਰ ਹੋਤਾ ਜਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੈਜਰ ਕੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਕਤਲ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਸਰ ਸ਼ਫੀ ਕਾ ਅਮਲ ਵੀ ਯਹੀ ਹੋਤਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਨੇ ਆਪਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਕੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਨਾਮੂਸ ਕਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾਈ ਕਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਨਾਮੂਸ ਕਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਨਾਮੂਸ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਵੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇਂ ਗੁਸਤਾਹੀ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਰੇ ਨਤਾ ਕੀ ਉਸਕੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਰੇ ਨਤਾ ਕੀ ਉਸਕੋ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਨਾਮੂਸ ਪੇ ਨਸਾਰ ਹੁਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸੋਚਨੇ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਨਾਮੂਸ ਔਰ ਆਪਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅਸਮਤ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋ ਕਿਆ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੈਂ, ਵੋ ਕਿਆ ਅਮਲ ਹੈ ਜੋ ਮੁਝੇ ਔਰ ਆਪਕੋ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਤੇ, ਲਕਦ ਕਾਨਾ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿਲਾਹ ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ, ਤੁਹਾਰੇ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਮ ਜੋ ਹਮਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕਾਮ ਕਰੇਂ, ਉਸਵਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮ ਕਰੇਂ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕਾਮ ਕਰੇਂ, ਉਸਵਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮ ਕਰੇਂ, ਜਿਨ ਚਿਰਾਗੋਂ ਸੇ ਹੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਨ ਚਿਰਾਗੋਂ ਕਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰੇਂ। ਕਿਨ ਚਿਰਾਗੋਂ ਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਗੀ? ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਤੋ ਵੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਾਦ ਕੀ ਮਹਿਫਲੇ ਹਮ ਮਨਾਤੇ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਲਨਬੀ ਮਨਾਤੇ ਹੈ, ਗਲੀਓਂ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇਂ ਕੁਮਕੁਮੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਮਸਜਿਦੋਂ ਔਰ ਮਹਿਰਾਬੋਂ ਕੋ ਸਜਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮੀਨਾਰੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਚਿਰਾਗਾਂ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹਜ ਔਰ ਔਕਾਫ ਉਨਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਔਰ ਖਿਆਨਤ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਕੌਮ ਕੇ ਮਾਥੇ ਪੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਉਨਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਔਰ ਕਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਤੇ। ਇਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਲਮਹੇ ਫਿਕਰੀਆ ਹੈ, ਸੋਚਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸੂਲ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅਸਮਤ ਕੇ ਹਮ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਹਮ ਉਨਕੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਂ ਚਿਰਾਗਾਂ ਤੋ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਦਿਲ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਦਿਲੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰੇ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੀਰਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਸੀਰਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕੇ ਸਾਂਚੇ ਮੇਂ ਡਾਲਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਹਾਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਖੁਲਕ ਕੀ ਇੱਕ ਰਮਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਾ ਜੋ ਹੁਸਨ ਅਖਲਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਖੁਲਕ ਕੀ ਇੱਕ ਰਮਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਇਸੀ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਕੇ ਦਰ ਬਾਮ ਕੋ ਤੋ ਸਜਾ ਦਿਆ। ਬਸ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਤੇ ਰਹੋ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਤੇ ਰਹੋ, ਗਾਣੇ ਗਾਤੇ ਰਹੋ, ਗੀਤ ਗਾਤੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ, تم سمجھتے ہو کہ محبت رسول کے تقاضے پورے کر دیے؟ نہیں، بلکہ لیے اس کے لیے ہمیں اسوہ رسول کو اپنانا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے کس لیے؟ رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اس نمونے کو اپنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے اپنے سینوں کے اندر پیدا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہے آپ کی اطاعت کریں، جن چیزوں سے ہمیں منع کیا اور روکا ہے ان سے دستبردار ہو جائیں، فرائض کی پابندی کریں، کبائر سے اجتناب کریں، حرام خوریاں چھوڑ دیں، بددیانتی اور خیانت نہ کریں، دیانتداری اختیار کریں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور آج جب لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، برقعے اور داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے قرآن و سنت کی روح سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو زندہ کرے. اگر لوگ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والے حضور کے امتی ہیں. گلیوں اور بازاروں کے اندر چراغاں کرنے کی ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چلتے پھرتے نمونے لوگوں کو گلیوں بازاروں میں نظر آئیں. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن نہ چراغاں کرتے تھے، نہ جھنڈیاں لگاتے تھے، نہ کمکمیں روشن کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جدھر جاتے تھے اپنے سیرت و کردار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کی خوشبو جو ہے وہ بکھیرتے تھے، اس خوشبو کو لوگ جو اپنے سینوں میں بساتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم زبانوں سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم عمل کچھ اور کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ کے اسوہ کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی عادات و اطوار کو، آپ کے طریقوں کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنے لیے رہبر اور رہنما بنائیں کہ وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اپنی زندگیوں کو سنواریں، اس آئینے کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں، اپنے ظاہر کو بھی درست کریں، اپنے باطن کو بھی درست کریں. کہتے ایک صاحب کوئی دفتری کام میں مشغول تھے، چھوٹا سا ان کا بچہ بار بار ان کو پریشان کر رہا تھا. انہوں نے اس کو مصروف رکھنے کے لیے ایک اخبار سامنے پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک ملک کا نقشہ بنا ہوا تھا، اسے الٹا سیدھا پھاڑا اور بیٹے کے سامنے ڈال دیا کہ یہ کسی اور کام میں اس کو مصروف کر دیا جائے تاکہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے. تو بیٹے کے سامنے اس کو ڈال دیا، اچھا بیٹا یہ جو اس ملک کا نقشہ ہے اس کو جوڑ کر لے آؤ. کہا لگا رہے گا، میں آرام سے اپنا کام کر لوں گا. بیٹا چند سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ اس نقشے کو جوڑ کر واپس لے آیا. تو باپ بیٹے سے پوچھتا کہ اتنا جلدی سے تو نے یہ کام کیسے کر دیا؟ تو بیٹے نے بڑا سبق آموز جواب دیا، میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے اس کے اندر. بیٹے نے کہا کہ ابا جی اس ملک کا نقشہ اس طرف ہے، اس کے دوسری طرف ایک آدمی کی تصویر تھی، میں نے اس آدمی کی تصویر جوڑ دی تو ملک کا نقشہ خود بخود درست ہو گیا. اگر میں اور آپ، اس ملک کے اندر بسنے والا ہر مسلمان اپنی تصویر درست کر دے تو ملک کا نقشہ خود بخود درست ہو جائے گا. کچھ سمجھے میری بات؟ اپنے سیرت و کردار کو درست کر دیں، اپنے ظاہر و باطن کو درست کر دیں. مرد اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں، عورتیں جب گھروں سے باہر نکلیں تو مکمل برقعے کے اندر ہوں. یہ اسلام کی علامت اور پہچان ہے. اسلام دشمن اگر ان سے نفرت کرتے ہیں تو ہمیں بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنی چاہیے، اور صرف داڑھی اور برقعے کا اہتمام ہی نہیں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاق، حضور کی دی ہوئی تعلیمات، حضور کا دیا ہوا قرآن، حضور کی دی ہوئی سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نظام زندگی، اس کو اختیار کریں. اسوہ رسول کو اپنانے کے بعد ہر مرد اور عورت جو کام ہمیں آگے بڑھ کر کرنا ہے وہ ہے اپنی صفوں کے اندر اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ آج کہیں قبیلائی تعصب ہے، کہیں رنگ و نسل کے جھگڑے ہیں، اور کہیں برادریوں کی تقسیم ہے، اور کہیں مسلک کے جھگڑے ہیں. اماموں کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے، مسجدوں کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے، فرقہ واریت عروج پہ ہے. اور ہمارے دشمن کا سب سے کامیاب حربہ یہی ہے کہ اس نے ہمیں جگہ جگہ جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا ہے, اور اسے وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کام ہم خود کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کے گلے دبا رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں. ذرا اس بات پہ غور کیجیے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک امت بنایا تھا, ایک جماعت بنایا تھا, اور قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, سب مل کر اللہ کی رسی کو, اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا, اسلام کی دعوت دی, جو مسلمان ہوئے, وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس طرح جڑ جاتا تھا. انما المؤمنون اخوہ, مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. آج ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے بھی مسلمان اور مومنین, ایک دوسرے سے پیچھے نماز نہ پڑھنے والے بھی مسلمان اور مومنین. مسجد اللہ کا گھر ہے, ہم نے اسے فرقوں کی پہچان بنا لیا ہے. اور جو ہمارے ملک کے اندر حشر ہے, آپ دیکھ لیں فرقہ واریت, اور ہمارے دشمن اس کو اور زیادہ ہوا دے رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتفاق, اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں, اور اپنی پہچان اور شناخت, دیکھیے ہماری پہچان اور شناخت دیوبندی, بریلوی, وہابی, اہل حدیث, کشمیری, پنجابی, پٹھان, بلوچی, یہ ہماری پہچان اور شناخت نہیں ہے. ہماری پہچان کیا ہے؟ وسماکم المسلمین, اس رب نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. آج یہ جو پہچانیں ہم نے قائم کر لی ہیں, مسلمان کی پہچان جو ہے ان کے اندر گم ہو کر رہ گئی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس گم شدہ مسلمان کو تلاش کریں, ہم اس کو دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ جو اول اور آخر اپنی شناخت صرف اسلام کی حیثیت سے کروائے کہ میں مسلمان ہوں. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہی پہچان عطا کی ہے. جس وقت ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا ہمارے آبا و اجداد نے, تو انہوں نے مسلمان بن کر یہ ملک حاصل کیا تھا. ان کی صفوں میں اتفاق, اتحاد اور یکجہتی تھی. اگر ہم باندھ باندھ کی بولیاں بولتے رہتے تو کبھی بھی یہ خطہ زمین ہم آزاد نہیں کروا سکتے تھے. ہم اپنی صفوں کے اندر اتفاق, اتحاد اور یکجہتی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی اس شناخت کو جسے بھول چکے ہیں کیسے دوبارہ دریافت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ہمارے لیے چھوڑی ہے, کتاب اللہ و سنت رسول ہی, اللہ کی کتاب اور اس کی سنت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑ جائیے. قرآن اور سنت کا علم حاصل کیجیے. علم ہی مسلمان کا ہتھیار ہے. سب سے پہلی وہی جو آسمانوں سے, عرش عظیم سے, لوح محفوظ سے نازل ہوئی تھی, اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. وہ پڑھنے کا سبق ہی مسلمان بھول گیا ہے. آج ایک مسلمان سے اگر آپ پوچھیں کہ دنیا بھر کی جو کرکٹ کی ٹیمیں ہیں سب کے ایک ایک کے نام آتے ہیں, لیکن کتنے مسلمان آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کو وضو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے, جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام تک پتہ نہیں ہے, جن کو خلفائے راشدین کے نام تک پتہ نہیں ہے, گانے بجانے والوں کے نام یاد ہیں سب کو, کیسے مسلمان ہیں؟ علم مسلمان کا ہتھیار ہے. اس علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. کیسے ہوگا یہ کام؟ پڑھنے کے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جو پہلا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے لیے دیا وہ اقرا کا سبق ہے, اور قلم جو اس کے لیے ذریعہ بنتا ہے, اللہ نے اس کی حرمت کی قرآن میں قسم کھائی ہے, نون قلم وما یسطرون. آج ہم نے وہ قلم بھی چھوڑ دیا, کتاب بھی چھوڑ دی, کچھ اور لے کر بیٹھ گئے. بہت ساری سردردیاں ہم نے لے لی ہیں, لیکن جو ہمارے کرنے کا کام ہے اس کی طرف ہم نے, صحابہ کرام نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگایا, اس کو پڑھا, اس کو سمجھا, اس کے اوپر غور و تدبر کیا, اور اس قرآن نے جو مشن ان کو سونپا اس کو لے کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے, دنیا کے اندر سربلند و سرفراز ہوئے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما و یدعو به آخرین, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلند و سرفراز کرتا ہے اور کچھ کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. ان کو وہ عظمت کیسے ملی تھی؟ کوئی علادین کا چراغ نہیں تھا جس کو وہ رگڑتے تھے تو بس عظمت مل جاتی تھی, ملک فتح ہو جاتے تھے, کیسر و کسرا نیب تو نابود ہو جاتے تھے. نہیں, ایسا نہیں تھا معاملہ. انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا, قرآن و سنت کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈالا, اور جو مشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد کیا تھا اسے لے کر اٹھے, ایک دوسرے کے ساتھ صف بستہ ہو کر کھڑے ہوئے, منظم ہوئے, متحد ہوئے, اپنی صفوں کے اندر اتفاق اتحاد یکجہتی پیدا کی اور پھر اس مشن کی تکمیل کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے. آج بھی اگر ہم اپنی اس اصل شناخت اور پہچان کو دوبارہ قائم کر سکتے ہیں تو اس کا ذریعہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم میں سے ہر ایک غور کرے, دنیا جہان کے فلسفے ہم پڑھ رہے ہیں, ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن کو صرف ایک مرتبہ زندگی میں سمجھ کر پڑھا ہو. اللہ کا یہ پیغام ہمارے نام آیا, کسی اور کے لیے تو نہیں, انسانیت کے لیے آیا, ہدل للناس, انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. ہدایت نہیں ملے گی جب تک ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. صبح سے شام تک پیٹ کے لیے دوڑتے ہیں, مرتے ہیں. قرآن کی چار آیات روزانہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بڑا مصروف ہوں میں. اور مسلمانوں, خدا کے لیے سوچو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کریں گے, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب یہ میری امت ہے جن کو میں قرآن دے کر آیا تھا, انہوں نے اس کو پشے پشت ڈالا ہوا تھا, ہم نے الماریوں کی زینت بنایا ہوا ہے اسے. یہ قرآن جب اللہ کے یہاں پھر یاد کرے گا, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدمہ عدالت میں دائر کریں گے, کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ کیا روزانہ 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نہیں لگال سکتے؟ جس رسول کی عزت کی حفاظت اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے, اس رسول کی سیرت کا ہمیں کتنا علم ہے؟ آج دنیا میں 13,000 سے زائد کتب سیرت پہ لکھی جا چکی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں مخطوطے جو ہے دنیا کے اندر موجود ہیں جو زیر طبع ہیں. میں نے اور آپ نے سیرت پہ کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک کیسے زندگی گزار کر گئے, مجھے پتہ ہی نہیں. سوچئے, غور کیجئے, حضور سے محبت کے تقاضے کیا ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کا اور آپ کی احادیث کا مطالعہ کریں, دین کا علم حاصل کریں, اس علم کے ہتھیار سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. یہی ہمارے پاس وہ ذریعہ ہے جس ذریعے سے ہم دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون, جو لوگ اس رسول پر ایمان لاتے ہیں, وعزروه, اس کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں اور اس کی نصرت کرتے ہیں. رسول کی نصرت کیا ہے؟ رسول کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا, یہ رسول کی نصرت ہے. کتنے کھڑے ہیں اس مقصد کے لیے؟ ہاں جی, دعا کرو جی اسلام آ جائے, آمین. آمین سے اسلام آتا ہے؟ صحابہ کرام نے صرف آمین اور دعاؤں سے اسلام دنیا کے اندر قائم کیا تھا؟ اس کے لیے مالی اور جانی قربانیاں کرنے کی ضرورت ہے. کتنی مالی اور جانی قربانی ہم کر رہے ہیں؟ کتنی وقت کی ہم قربانی دے رہے ہیں تو دنیا کے اندر اسلامی نظام قائم ہو جائے, ہمارے معاشرے کے اندر اسلام آ جائے؟ اگر یہ کام کرنے کے لیے ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو یقین کیجئے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. احفظ اللہ یحفظ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا, احفظ اللہ, اللہ کی حفاظت کر, یحفظ, اللہ تیرا محافظ بن جائے گا. اللہ کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے بھائیو؟ فرمایا اللہ کے دین کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاؤ, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. صحابہ کرام کی حفاظت کون کرتا تھا؟ اللہ ان کا محافظ تھا. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سے ایمانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اگر ہم بن جائیں تو کائنات کی ہر شے جو ہے وہ ہماری ہو جائے گی. کیسے ہر چیز ان کی ہو گئی تھی, ان کی تابعدار ہو گئی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ یہ دریائے فرات جو ہے وہ ہر سال ایک موقع پہ رک جاتا ہے اور ایک انسانی جان کی بینٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے, تو تب یہ روانہ ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا. بھائی پانی آدمی کی زبان سمجھتا ہے, خط پڑھ لیتا ہے؟ ہاں پڑھ لیتا ہے, اگر وہ خط بندہ مومن کا ہو تو پڑھ لیتا ہے. اس بندہ مومن نے خط لکھا کہ افراد جان لے, اگر تو اللہ کے اذن سے بہہ رہا ہے تو رواں ہو جا, انسانی جان کی بھینٹ تو دور کی بات ہے, میں کسی کتے کی بھینٹ بھی چڑھانے کے لیے تیار نہیں, اور اگر تو اللہ کے اذن سے نہیں بہتا تو مجھے تیرے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تب سے آج تک دریائے فرات جو بہ رہا ہے. ایک صحابی ہیں, لشکر سے بچھڑ گئے, پیچھے رہ گئے, جنگل بیابان ہے, راستہ نہیں مل رہا ہے, چل رہے ہیں اللہ کے سارے, ہتھیار لگائے ہوئے ہیں. دہاڑتا ہوا شیر سامنے سے آ گیا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, شیر سے انسانوں کی زبان سمجھتا ہے. میں نے ابھی آپ کو دو واقعات بتائے, کتا بھی اور شیر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت کا محافظ ہے. یہ شیر ان کی طرف آتا ہے, دہاڑتے ہوئے شیر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہوں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہوں, دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں, اگر تجھے ہی مجھ سے دشمنی کرنی ہے تو آ پہلے میں تیرے ساتھ نپٹ لیتا ہوں, کوئی بات نہیں. وہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شیر پالتو کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا, اس کی اپنی پیٹھ ان کے سواری کے لیے پیش کی, اس کے اوپر سوار ہوئے اور وہ ان کو لے کر لشکر کے پاس گیا, لشکر کے ساتھ ان کو ملایا, وہاں چھوڑا اور پھر واپس جنگز کی طرف آیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. آج ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا قلادہ اپنی گردنوں سے نکال کر پھینک دیا ہے. فرقہ واریت, بددیانتیاں, خیانتیں, جھوٹ, ملاوٹیں, نمازوں کو ضائع کرنا, اسلامی اخلاقیات کا جنازہ ہم نے نکال دیا ہے. بھائیو, میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے, قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, ایک امت بننے کی اتفاق اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا ہدف کیا ہو, ایک منظم جدوجہد کی ضرورت ہے. مسلمان منظم ہو کر جدوجہد کرتے تھے, لیکن ان کی جدوجہد کا ہدف کیا تھا؟ شریعت محمدی کا نفاذ, اعلی کلمۃ اللہ, اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا, ان الحکم الا للہ, کہ ہر جگہ صرف اور صرف حکم اللہ ہی کا ہو, قانون اس کا دیا ہوا ہو, شریعت اس کی دی ہوئی نافذ ہو, حدود اور تعزیرات اس رب کی دی ہوئی نافذ ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی. اور اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر ہم اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموت کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ شریعت محمدی کو نافذ کیا جائے. جب شریعت محمدی نافذ ہوگی اور اقتدار اور اختیار سارے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا تو ہمارے ملک کی سرحدیں بھی محفوظ ہوں گی, ہمارا دین اور ایمان اور عقیدہ بھی محفوظ ہوگا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور پوری شریعت بھی محفوظ ہو جائے گی, اور پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا, جیسا کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ. تو ناموس رسالت کی اگر حفاظت کرنی ہے تو اس قوم کا بیڑا اٹھانا پڑے گا, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, مال اور جان کی قربانی, وقت کی قربانی, صلاحیتوں کی قربانی. صحابہ کرام ان کا جینا اور مرنا اسی مقصد کے لیے تھا کہ اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب ہو جائے. ہمارا حال کیا ہے؟ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. ہم خالی زبانی تیر تو کے چلاتے ہیں, سیرت و کردار کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے, اس سانچے میں ڈالنے کی ضرورت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے, لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها, کتاب اللہ و سنت رسولہ. اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس سے اس کے اول دور کی اصلاح ہوئی تھی, وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنے آپ کو اسوۂ رسول کے سانچے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.